محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام منکم الا واردھا، صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا یہ مجلس پر آئے سارے ثواب خاندان منٹگمری والے، زرکی بیگم، وہ یہ زرکی الگ ہے یا زرکی بیگم، بہرحال جو بھی، بختیار علی بیگم، اعجاز حسن زرکی بیگم، فراست علی، ان سب کے سارے ثواب کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، ایک دعائے صحت کی اپیل آپ سے، یہاں تو ایک نام دیا ہوا ہے احسان حیدر زیدی، بیچارے آئی سی یو میں ہے، جوان ہے، خاصی طبیعت خراب ہے، شیخ زید اسپتال میں۔ ایک نام اور آپ کے سامنے رکھا ہوں، ریحان اعظمی کے بیٹا، وہ خود بھی بیمار ہیں، ان کا بیٹا اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، جوان سال بیٹا ہے، سلمان اعظمی، دعا کریں بے حق بیمار کربلا، ان سب کو پروردگار عالم صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ برائے مشکل کشائی خالی مقرب علی نہیں بھائی، تمام مومنین کی مشکل کشائی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد عالم محمد۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا، ام منکم اللہ واردھا کانا علی ربک حتمم مقضیہ، سورہ مریم کی 71ویں آیت ہے، بڑی مشکل ہے یہ مضمون، بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں تو جو مجمع ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے، ساری باتوں کو سن لے گا انشاءاللہ، برداشت کر لے گا، ہضم کر لے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جہنم کے کنارے نہ پہنچایا جائے، ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کے کنارے پر نہ پہنچایا جائے۔ دیکھ لیے گا مت، گھبرائیے گا مت، ابھی بتا دیں گے کیا مطلب ہے۔ اور یہ کیسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ کانا علی ربک حتمم مقضیہ، اور یہ تمہارے رب کا حتمی حکم ہے، یعنی اس سے فرار ممکن ہی نہیں کہ تم میں سے کوئی جہنم سے نہ گزارا جائے۔ کیا مطلب نہ گزارا جائے؟ یہی وہ آیت ہے، اس کی تفسیر میں تمام مکاتب فقہ نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ یہ مطلب کیا ہے، یہی پل صراط ہے جسے گزرنا ہے، کنارے پہنچے گا، یعنی اس کنارے پر پہنچایا جائے گا جہنم کے نام، جبھی تو پل پہ جائے گا نا، کہ یہ پل صراط ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے کنارے پر نہ آئے، ان میں سے ہر ایک کو آنا ہے۔ کیوں یہیں سے پورے صراط پہ جانا ہے؟ جس کے قدم میں لغزش ہوئی وہ بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں نا، ماں باپ کہہ کے ڈراتے ہیں، چاہے خود ڈرتے نہیں ڈرتے، ہمیں تو ڈراتے ہیں، ہم بھی بڑے ہو کے سب کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ جیسا، ام منکم الا واردھا، تمہیں کوئی ایسا نہیں، سورہ مریم کی 71ویں آیت۔ اسے پہلے کی آیات پڑھیں گے تو خود بخود مضمون آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا جب تلاوت کریں گے، کیونکہ میں بہرحال کوشش کروں گا کہ اس کو بتاؤں، ذرا سی وضاحت دے دوں کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے کنارے پر نہ لایا جائے، ہر ایک کو لایا جائے جہنم کے کنارے پر۔ اور یہ کیسا حکم ہے، کہنا علی رب کا حتمم مقضیہ، یہ حتمی حکم ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ جائے، یعنی پل صراط سب کو پار کرنا پڑے۔ اب پل صراط کی تعریف کیا ہے بھائی، یہ تو پتہ نہیں، کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک جو کچھ بھی ہے، مگر ہے ایسی چیز کہ جس پہ ذرا سا بیلنس آؤٹ ہوا اور انسان نیچے گیا، ہے نا، نیچے کیا ہے، جہنم۔ یہ قرآن کی آیات کی تفسیر کر رہا ہوں میں آپ کو، ایسا مسئلہ نہیں، گھبرائیے نہیں، ہر چیز موجود ہے، سب جگہ موجود، گیا۔ اچھا، توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، وہ کسی زمانے میں، اب تو نہیں ہوتا، سرکس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو دکھاتے تھے کہ جناب وہ جو نٹ جاتا تھا نا، وہ رسے کے اوپر جاتا تھا، تو وہ چھتری یا کسی چیز کو لے کے وہ بیلنس اپنا کرتا تھا نا، توازن برقرار کرتا تھا، اور اس کے اوپر وہ چلتا چلا جاتا تھا، ایک باریک سے رسے کے اوپر، تار کے اوپر، وہ پورا پار کر جاتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ بہرحال یہی بات بچپن میں سمجھائی گئی और वाकई बात भी सही समझाई गई कि बात सही है कि पुलिस हराज से गुजरा कैसे जाएगा। और चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन पहली बात समझ लें ये जो हमें समझाई गई कि पुलिस हराज से गुजरने का वाहिद तरीका ये है कि भाई आपका बैलेंस तवाजुन जो है ना बिगड़े। जब तवाजुन नहीं बिगड़ेगा तो आप पुलिस हराज पार कर जाएंगे। तवाजुन कब बिगड़ता है आदमी कि या दाएं तरफ वजन ज़्यादा हो जाए या बाएं तरफ, ऐसे ही होगा ना। जिस तरफ भी आपका वजन ज़्यादा हुआ आप का तवाजुन बिगड़ा और आप गए, ऐसे ही हो जाएगा। हर जगह यही है, जब जैसे भी जितने जिम में जाते हैं लोग, जिमनासियम करते हैं, सारा यही तो करते हैं ना। तवाजुन बिगड़ा और इंसान गया, जो हमें समझाया, हमारे बड़ों ने समझाया। और ये समझाने वालों में को और भी नहीं, डॉक्टर कलबे सारिक साहब भी शामिल हैं, हमारे मामू उनके वो भी शामिल हैं, उन्होंने भी हमें बात समझाई जब हम बहुत छोटे छोटे थे कि देखो ये मसला क्या है पुलिस रात का। बहुत शियों के लिए बड़ा आसान मसला बता दिया, आसान करके बता दिया कि देखिए हदीस सकलैन क्या है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती, एक अल्लाह की किताब एक अहले बैत। अब जिसने भी किसी एक चीज का दामन थामा तो डिसबैलेंस हो गया कि नहीं हुआ? डिसबैलेंस हो गया ना, किसी ने भी एक चीज को, क्योंकि तवाजुन दो वजनी चीजें ना, वजनी चीजें जो तवाजुन बरकरार रखेंगी तो बस कबर। इसलिए सीधा सीधा रास्ता ये है कि अहले बैत और कुरान दोनों को थाम के रखना, ना कुरान को छोड़ो ना अहले बैत को छोड़ो। जब दोनों को बराबर रखोगे तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में अहले बैत का वजन है, इंसान कितना ही बाल से बारीक उसे भी बारीक क्यों ना हो पुलिस रात निकल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें तवाजुन आपका बरकरार रखेंगी पुलिस रात का। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा अल्लाह एक गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। मेरी हालांकि आगे तबीयत ऐसी नहीं है, मगर मैं आ गया हूँ वादा पूरा करने के लिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आगे आएंगे तो उनसे पढ़ा जाएगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये तो मैंने आपको एक क्या कहते हैं कि एक दलील एक दिरायत दी है ना। अब आइए असल बात जो करना चाहता हूँ आपसे कि है क्या पुलिस रात का मसला, क्या है पुलिस रात में इंसान कैसे गुजरेगा। हर जगह से गुजरने के लिए ये जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब साहबजादे भी हैं, हुजूर के भी शागिर्द हैं और मौलाए कायनात के भी शागिर्द हैं, उनसे रिवायत है। और तीन चार जगह है, एक मकाम पे नहीं, कि पूछा जनाब इब्न अब्बास पूछते थे ना खुद आगे बढ़ के अल्लाह के रसूल क्या मसला है, कैसे यहाँ पर हर इंसान को हर मोमिन को जहन्नम के किनारे पर लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा, कहीं पुलिस रात इसे गुजरना है, इसी पर तो गुजरना। तो इस पर गुजरने की कोई शर्त है? कहाँ शर्त है, उसके बगैर नहीं गुजर सकता। कितनी ही इबादतें कर ले, कितना ही इबादत गुजार हो, पुलिस रात को अबूर नहीं कर सकता जब तक वो शर्त पूरी ना करे। तो इब्ने अब्बास ने हैरत से पूछा कि वो शर्त क्या है जो पूरी करे, वो कौन सी शर्त है? कहा ठहर जाओ बताते, खामोश हो, खामोशी का मतलब है कि इंतजार करो। अब हुजूर देख रहे हैं किसी तरफ, जब कोई आ रहा है कि नहीं वो शर्त आ रही है इसकी। अब जब मुड़कर देखा इब्ने अब्बास के साथ सारे दीगर साहबा जो भी वहां पर मौजूद सब ने देखा, तो वो शर्त क्या थी? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये जवाज, जवाज आप पासपोर्ट को भी कहते हैं ना, गुजरनामे को कहते हैं, ये जवाज है पुलिस रात से गुजरने का, जवाज ये है। यानी जिसके पास अली के दस्तखत, क्या मतलब दस्तखत, मेरे पास तो नहीं है आपके पास भी नहीं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जो अली से सच्ची मोहब्बत करता होगा, बस यही जवाज होगा। अली की विलायत जवाज है पुलिस रात से गुजरने का। अल्लाह बस, अब ये जवाज कैसे मिलेगा भाई? ये तो आसान सा जुमला है, वह मजलिस खत्म हो गई, भाई अली की विलायत जिसके पास है वो पुलिस रात उबूर कर जाएगा। नहीं, विलायत क्या है भाई, मसला तो ये है ना कि विलायत को क्या समझा है मैंने, विलायत क्या है? विलायत यही है कि मैं मौला मानता हूँ, तो मौला कैसे मानते हो भाई, किस चीज़ का मौला मानते हो? ये जो पुलिस सरात पहली की मोहब्बत को शर्त रखा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए, पुलिस सरात उबूर नहीं कर सकते जब तक अली की विलायत साथ ना हो। तो इसका मतलब ये कि विलायत कोई बहुत ही अहम चीज़ है ना, कोई ऐसी चीज है जिसे शर्त रख दिया गया कि जब तक ये ना हो तुम पुलिस रात उबूर नहीं कर सकते। विलायत ऐसी चीज हुई ना کہ جب تک یہ ولایت نہ ہو، علی کی محبت نہ ہو، علی کی دوستی نہ ہو، مختلف الفاظ ہیں، چار پانچ جگہ ہے یہ حدیث. میں تو کیونکہ کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے سہارا لیا اس بات کا کہ آپ کے کان میں پہلے یہ روایت ڈال دوں کہ بس کل صراط، کل صراط جو آپ سنتے ہیں وہی آیت ہے سورہ مریم کی 71ویں آیت. کہ اس کو مجھ پر کوئی اعتراض نہ اٹھائیے گا، جا کے قرآن پڑھ لیجیے گا، آپ کے سامنے آ جائے گی بات کہ ہاں ایسا ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے گزرنا پڑے گا. اور ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی یہی کہ پل صراط پار کر دیں. کہ پل صراط کے لیے جواز نامہ کہاں سے ملے گا؟ علی کی محبت، علی کی ولایت. پس یہ ولایت سے مراد کیا ہے بھائی؟ ولایت سے مراد یہ کہ علی سے محبت کرو. نہیں اور آگے بڑھ کے بتائیے. کہ بھائی ولایت سے مراد یہ ہے کہ علی کا ذکر کرو. نہیں اور آگے بڑھ کے بتائیے. بھائی ولایت سے مراد یہ ہے کہ زین مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب. ولایت سے مراد یہ ہے کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو منور کرو. نہیں بھائی اور آگے بڑھ کر بتائیے. بھائی یہ کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی ولایت دیوے اور کچھ ہوگا علی کی ولایت کے مطلب. ہاں اور بھی کچھ ہے. نظر والا وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی یہ ولایت کا مطلب ہے. بھائی یہ ولایت کا مطلب ہے، یہ تو ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، ساری روایتیں ہیں. تو اب علی سامنے نہ ہو تو میں کیسے دیکھوں؟ وہ تو چند خوش قسمت ہوں گے نا، چند خوش قسمت ہوں گے کہ چلو جنہیں بعد میں بھی علی اپنی زیارت کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ہوگا کوئی کروڑوں میں، دو چار دس بارہ پندرہ بیس، ہو رکھ لو بھائی ایسے ہی ہوگا جس کو مولا اپنی زیارت کرا دیں. ایسے تو نہیں ہو سکتی زیارت جیسے صحابہ کرام بالکل روبرو دیکھتے تھے، سامنے دیکھتے تھے نا، زیارت سامنے کرا دیتے. اچھا بھائی ذکر جب مجلس ہوئی تو ذکر ہو گیا، محفل ہوئی تو ذکر ہو گیا، میلاد ہوا تو ذکر ہو گیا. میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں کہ جہاں کیا کروں، اکیلا ذکر کروں؟ چلو میں تو کر لوں گا، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پھنسا ہوا ہوں. یا ممکن ہے ایسے ملک میں چلا گیا، آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں ذکر نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مسجد نبی میں ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب کیا کروں؟ بس یہ ولایت ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ دنیا میں بلکہ عالمین میں کہیں بھی تم چلے جاؤ، یہاں سے نکل کے کسی اور کرے، یعنی کسی اور کرے پہ چلے جاؤ، کسی اور سیارے پہ بھی چلے جاؤ، کیونکہ شرط رکھی گئی ہے پل صراط کو پار کرنے کی. تو یہ ولایت ایسی چیز ہونی چاہیے کہ زندگی میں کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر تمہارا اس سے علیحدہ ہونا ممکن نہ ہو. یعنی ولایت ہر وقت تمہارے ساتھ رہنی چاہیے. یعنی کوئی ذکر سننے والا نہ بھی ہو تو بھی ذکر کرو، وہ سامنے نہ ہو تو بھی اس کا چہرہ دیکھو، وہ پاس نہ ہو پھر بھی اس کی ہم نشینی ہو. تو یہ ولایت کی کون سی قسم ہے؟ کیسے حاصل ہوگی یہ ولایت کہ میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں یہ ولایت مجھے حاصل ہو، علی کی ولایت کے میں بالکل قریب ہو جاؤں؟ مثلا دیکھیں نا کیسے ہو سکتا ہے. ایک دو چھوٹی مثالیں دیتے ہیں پھر اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چلے گئے آپ حج کرنے کے لیے، مدینے بھی جا رہے ہیں، مکے بھی جا رہے ہیں، آپ سج جگہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا. کہاں وہ آئے گا لات مار کے ہٹا دے گا، وہ خا کے شفا ہو یا کوئی سی خا کو بگا دے گا، بلکہ ممکن آپ کی نماز بھی خراب کرنے کی کوشش کرے، ایسا ہے نا. تو اس کے بہت سارے راستے ہیں. فتویٰ اپنی جگہ کہ بھائی میں پتھر پہ بھی کر سکتے ہوں، اسی سنگ پہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگ بڑے بڑے نکال لیتے ہیں، چلو بانس کی بنی ہوئی چٹائی لے کے جا نماز بچھا دی، نماز پڑھنا شروع ہے نا. نہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن آپ ذکر علی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں کر سکتے نا. چپکے چپکے اکیلے پڑھتے رہیے دو آدمی کو بٹھا کے، لیکن نہیں کر سکتے. باقی کے سامنے کر سکتے ہیں ذکر؟ نہیں کر سکتے. ماتم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسا ہے نا. بس یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں فرق بتا دیتی ہے، خود بخود بتا دے گی کہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہو ذکر ہو رہا ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے. علی کے ذکر کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس جگہ جب آپ جائیں گے، آپ چھپ کے اپنی مجلس اپنے ہوٹل میں کر لیجئے مجلس، خانہ کعبہ میں، حرم میں کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتے ہیں. حرم خدا میں بھی، حرم رسول خدا میں بھی علی کا ذکر ہوگا، علی کی ولایت کا باقاعدہ اعلان ہوگا، اعلان. اور آپ کریں گے اعلان جب جائیں گے، آپ اعلان کریں گے، مسجد نبوی میں بھی اعلان کریں گے اور حرم خدا میں بھی، یعنی بیت اللہ میں بھی آپ خود اعلان کریں گے علی کی ولایت کا. کیسے اعلان کریں گے؟ جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں حرم میں؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا نماز، مجمع میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. اب وہ چاہے وہ کتنی نفرت سے دیکھے مگر آپ کو نماز سے نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا نا. پر جیسے آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی مومن ہوتا ہے وہ اٹھ کے دوڑتا ہوا آ جاتا ہے کہ اپنا بھائی ہے، اور جہاں منافق ہوتا ہے وہ تل ملا کے دیکھنے لگتا ہے, سمجھ جاتا ہے علی والا ہے. تو اللہ نے ان عبادتوں کو قرار دے دیا کہ جب کہیں کچھ بھی نہ کر سکو گے تم اللہ کی نماز پڑھو گے, اعلان ہوگا علی کی ولایت کا. گلاس میں ڈال کے دے.
منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. ایسا نہ ہو بھڑکتا میرے ازدحام میں, محشر سے پہلے شافی محشر تلاش کر. زبا کے ساتھ دل بولا
علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا.
یا دیکھ بالکل صاف سی بات ہوگی نا, کتنی آسان سی بات ہوگی کہ جہاں کچھ بھی نہ کر سکے تو خدا کے بندو اللہ نے جب احکام دیے تو ایسے تھوڑی دے دیے, اسے دیے کہ جہاں کچھ بھی نہیں کر. تمہارا روزہ ولایت کا اعلان ہے, روزہ ہے کہ نہیں ولایت کا اعلان ہے. تین چار منٹ پہلے سحری ختم کرنا, تین چار منٹ, یہ پھر بتا رہا ہوں, بار بار بتاتا ہوں کہ ٹی وی پر جو آپ کے ہر سال آتا ہے نا مسئلہ, دس منٹ پہلے والا, یہ دس منٹ پہلے والا مسئلہ نہیں ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, کہہ چکا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں. اور جو جاتے ہیں وہاں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں, وہ بھی نہیں بولتے کہ بھائی یہ غلط ہے. سحری میں یاد رکھیے وہی فجر کا وقت ہے, فجر سے پہلے نہیں, اذان کا جو وقت ہے نا, دونوں کا ایک ہی ہے سحری کا وقت. یاد رکھیے, چاہے آپ ایران چلے جائیں, چاہے عراق جائیں, چاہے روبیا کہیں بھی جائیں, یہاں بھی علماء جانتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سحری کا وقت کیا ہے. تین چار منٹ کا احتیاط کیوں کرتے ہیں ہم؟ تاکہ ہمارا عمل صحیح ہونے کا یقین ہو جائے, ہمارے عمل صحیح ہونے کا یقین حاصل ہو جائے. وقت سحری کا ایک ہی ہے, قرآن میں وقت دیا ہوا ہے, اور قرآن نہیں افطار کا ہوتا ہے, تو افطار ہم 12 منٹ بعد نہیں کرتے بھائی, وہ 12 منٹ پہلے کرتا ہے, جو دوسرا کر رہا ہے نا وہ پہلے کر رہا ہے, ہم بعد میں نہیں کر رہے. ہم تو اسی وقت پہ کر رہے ہیں جو قرآن نے دیا ہے, سحری کا وقت وہی ہے, اس پہ ایک ہی ہے, لیکن ہم تین چار منٹ کا احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ بھائی گھڑی آگے پیچھے بھی تو ہو سکتی ہے, لیکن افطار میں پہلے نہیں کھول سکتے. آپ نے پہلے کیا تو کیا ہوگا, روزہ باطل ہو گیا نا, اس لیے وہاں اپنے وقت پہ کھولنا ہے. جو کھول رہا ہے وہ پہلے کھول رہا ہے 10-12 منٹ پہلے. ہم یہ نہیں کہ ہم بعد میں کھول رہے ہیں, ہم بعد میں نہیں کھول رہے ہیں, ہم بالکل اسی وقت پہ روزہ افطار کرتے ہیں جس وقت پہ اللہ نے. تو بس یہ سحر و افطار آپ کو بتا رہا ہے نا, چاہے کسی محفل میں چلے جائے افطار کی, تو پہلے تو نہیں کھول سکتے آپ, تو اس کو پتا چل جائے گا کون نہیں ہے. عبادت نے بتا دیا نا, عبادت نے, تو یہ عبادت ایسے تو نہیں رکھی اللہ نے, اسی لیے رکھی کہ بھائی جو ایسے پڑھے گا جانتا ہے کہ میں علی کے حکم کے مطابق اپنی عبادت انجام دے رہا ہوں. جیسے میرے مولانا, تو ولایت کا اعلان ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے وہ جواز کہ جو اس طرح سے جائے گا دنیا سے پورے سرات اس کے لیے کچھ بھی نہیں, اس ولایت کو ساتھ لے کر جائے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں, گھر میں نہیں دکان پہ بھی عزیزوں, کاروبار میں بھی, ہر جگہ ولایت علی, ہر جگہ علی کا حکم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, ہر جگہ علی کا حکم نافذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہاں پر علی کا ذکر کریں اور یہ آپ سوچ رہے بس آپ ہو گئے, ہماری جان چھڑ گئی, اب باہر جا کے اپنے کاروبار میں, دکان میں جو چاہے جتنی بےمانی کرنی ہے کرتے رہو. کیوں بھائی, ابھی تو اٹھ کے آیا ہوں فرشی اعضا سے, تو فرشی اعضا نے جواز تھوڑی دے دیا بےمانی کرنے کا, یا دیا ہے بتا دے کوئی ایک آدمی کہ فرشی اعضا پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو چاہو کرو. فرشی اعضا پہ بیٹھنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں علی اور اس کے 11 بیٹوں کی امامت کا بھی, ولایت کا, اس کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں. اب آئیے ایک ایسے صحابی کا ذکر کریں جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے کربلا میں, ایک جو کارنامہ ہم لوگ جانتے ہیں, جناب بریر حمدانی کا نام سنا ہے نا, شہداء کربلا میں پورا نام ہے حضرت بریر بن خزیر حمدانی المشرقی. یہ حمدان سے مراد وہ عجم والا حمدان نہیں, فارس والا, یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے بنی حمدان, جو کربلا میں تقریباً سب سے زیادہ اسی قبیلے کے لوگ, یعنی یمن کے جو مومنین تھے وہ زیادہ تھے. 72 میں اکثریت جو تھی کوفے سے بھی جو آئے تھے, اگر کوفے سے بھی آئے تھے تو اس میں زیادہ تر اصلی الیمن تھے, یا بنی قحطان کے یمنی تھے یا بنی حمدان کے یمنی تھے. تو بریر حمدانی کہا جاتا ہے, پورا نام کیا, بریر ابن خزیر حمدانی ہے, اور ہم بنی حمدان کی بھی ایک شاخ تھی المشرقی, المشرقی شاخ کے تھے. یہ کیا تھے بھائی, آپ ایک ہی عالم کو جانتے ہیں کربلا میں, حبیب ابن مظاہر, انہیں کو جانتے ہیں نا. اب میں آپ کو اور بتا رہا ہوں اور کون ہے, ایسے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان کا بتا رہا ہوں کہ بریر حمدانی مولا کائنات کے صحابی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, اور ان کی کوفے میں ذمہ داری کیا ہے, براہ راست ہے اور امام کا زمانہ ہے, یعنی پہلے امام کا زمانہ دیکھا ہے, دوسرے امام کو, تیسرے امام کے ساتھ تو ہم رکابی میں شہید ہوئے کربلا میں, امام کے براہ راست شاگرد ہیں اور کربلا میں کوفے میں ان کی ذمہ داری ہے درس و تدریس. کوفے میں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کوفیوں کے بچوں کو قرآن پڑھانا. تو جتنے بڑے ہو گئے وہ بھی آدھے سے زیادہ ان کے شاگرد, اور جو بڑے ان کے بچے بھی ان کے شاگرد. درس و تدریس دیتے ہیں اور فقہ کا درس دیتے ہیں. اور پہلی کتاب تشیع میں جس نے لکھی ہے وہ علی کا یہی شاگرد ہے, فقہ کی کتاب جس کتاب کا نام ہے القضایا والاحکام. پہلی کتاب فقہ کس نے لکھی ہے؟ جناب بریرہ ہمدانی نے. تو مجھے بتائیے, میں سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ معصوم موجود ہیں اور یہ فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں کوفے والوں کو درس دینے کے لیے, تو ٹوک دینا چاہیے تھا نا معصوم کو, تم کون ہوتے ہو کتاب لکھنے والے, تمہیں کیا ضرورت جب ہم موجود ہیں, امام موجود ہے, معصوم موجود ہے حکم دینے والا, تو آپ کیسے کتاب لکھ رہے ہیں؟ لیکن نہیں, مولا کائنات کے دونوں شاگرد ایک ابو الاسود دویلی, پہلی کتاب لکھی علم نحو پر تو وہ بھی علی کے شاگرد نے لکھی, فقہ پر پہلی کتاب پورے عالم اسلام میں سب جانتے ہیں یہ بات کہ سب سے پہلی کتاب کسی نے فقہ پہ لکھی تو علی کے شاگرد بریرہ ہمدانی نے لکھی. تو آپ مجھے بتائیے جب غیبت میں ضرورت نہیں ہے کسی, آج کے زمانے میں بعض لوگ ہیں نا جنہیں ضرورت نہیں ہے, نہ مرجے کی ضرورت, نہ فقہ کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو بھائی اس زمانے میں تو امام خود الحمدللہ یعنی ظاہری طور پہ سامنے, تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا نا کہ ہم موجود ہیں, لوگ ہم سے آگے مسئلہ پوچھیں گے, آپ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں, آپ نے کس لیے فقہ پر کتاب لکھ دی؟ لیکن نہیں, یہی ان کا اعزاز ہے جو امام نے دیا کہ ہمارے ساتھ جو رہے گا وابستہ ہو جائے, چاہے وہ گھر کی کنیز ہو چاہے وہ گھر کا غلام, ہم اسے جاہل نہیں رہنے دیتے. اہل بیت کے چاہنے والے کو کبھی جاہل نہیں رہنے دیتے. سبق یہ دیا کہ دیکھو جہاں بھی ہے ہر علاقے میں ہم نے عالم بنا بنا کے بھیجے. کیوں بھیجے؟ تاکہ ہمارے چاہنے والوں کے بچوں کی ہدایت ہوتی رہے. امام موجود ہیں مگر درس و تدریس کر رہے ہیں, اور کربلا کے میدان میں ان کے مقابلے پہ اسی لیے کوئی آتا نہیں تھا, ایک ہی آدمی آیا تھا, اس سے انہوں نے مباہلہ کیا کربلا میں, ان کا مباہلہ ہوا تھا. صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. ہاں یاد آ گیا مجھے, مجھے نام یاد آ گیا. ابن ماقل نام کا ایک شخص آیا تھا, کعب ابن ماقل, ان کے مقابلے پر. تو اس نے آتے ہی کہا, صفین میں بھی ان کا حریف رہا تھا نا, اب یہ بوڑھے بھی ہیں, کہا کہ تم وہی ہو نا جو علی کو اپنا امام مانتے ہو, حسن کو اپنا امام مانتے ہو, حسین کو اپنا امام مانتے ہو. کہا تو نے خود ہی تو گواہی دے دی کہ علی کو اپنا مولا مانتے ہو. کہا ہاں میں مولا مانتا ہوں, علی کو اپنا مولا مانتا ہوں, تو نے خود ہی تو گواہی دے دی. کہا بس تم گمراہ ہو, اسی لیے میں تم سے لڑنا ہوں کہ تم گمراہی پر ہو. علی کو بیٹا مجلس ہو رہی ہے, کس نے نہیں بتایا تمہیں؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. خیال کیا کریں بچوں کو, جب بچوں کی تربیت اسی عمر سے ہوتی ہے, بوڑھے ہو جائیں گے جب ان کی تربیت کریں گے آپ. صلوات بھیجیے محمد. اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بچے, کرسیاں کس کے لیے رکھی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ دو تین سال بعد یہ جلسہ ہی ہوگا, کرسیوں پر ہی ہوگا سر. بوڑھوں کے تو بزرگوں کے تو گھٹنوں میں تکلیف ہے نا ماشاء اللہ, وہ اللہ خدا ان کو صحت دے. ڈاکٹر نے کہا ہے نا ان کے ساتھ عذر شرعی ہے. کیا ہے؟ یہی بتا چکا ہوں پہلے, عذر شرعی. عذر شرعی انہیں ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے, وہ وہاں بیٹھے ہیں. بچوں کے گھٹنوں کو کیا ہو گیا؟ بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں کیا یہ؟ کیا ہے یہ مسئلہ؟ یہ غرور کی جگہ نہیں ہے, یا معصوم آ کے بیٹھتا ہے اس فرش اعضا پہ؟ اتنی تمیز سکھائیں بچوں کو کہ فرش اعضا پہ بیٹھو. جس کو ڈاکٹر نے بےچارے نے کو تکلیف ہے جس نے کہا ہے, اس کو ہم خود بھی کہتے ہیں نماز بھی بیٹھ کے پڑھو, کرسی پہ خود بیٹھو. ان بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں کہ یہ کن کی اولادیں ہیں؟ یا معصوم کونین فرش پہ بیٹھتی ہیں, یا ائمہ طاہرین فرش پہ بیٹھتے ہیں آ کے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھایا کریں بچوں کو, برا لگے یا اچھا لگے. اللہ صلی اللہ علی محمد محمد. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. جناب بریر جب میدان میں ابن ماقل مقابلے پہ, کہا تم گمراہ ہو, تو بریر نے مسکرا کے کہا اچھا میں گمراہ ہوں, تو حق پر ہے. کہا میں حق پر ہوں, کا مباہلہ کر لیں. بریر فرماتے ہیں مباہلہ کر لیں؟ کہتا ہاں مباہلہ کر لو. کہا چل ہاتھ اٹھا, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. دونوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. کہ پروردگار جو ہم میں سے باطل ہے وہ نابود ہو جائے, جو ہم میں سے باطل ہے وہ نابود ہو جائے. उसने भी दुआ की, इन्हें भी दुआ की, अब लड़ाई शुरू हुई, दोनों में तलवार शमशीर चलना शुरू हुई। पहला वार उसने किया, वो छिछलता हुआ वार गुजर गया, हल्का सा लग के गुजर, हालांकि ज़ईफ है। अब हालांकि देखिए, खोद क्यों पहनते थे मैदानी जंग में, ताकि तलवार उस पर से छिछलती भी गुजर जाए, नहीं लगती थी ना, जब भी तो देर तक लड़ाई होती थी, क्योंकि वो इधर जिरा पहनी हुई, इधर खोद पहना हुआ, लगती थी तलवार, लग खोद पर लगेगी। जनाब बुरैरे हमदानी ने खोद पर वार किया, उसके लोहे पर सर पे जो खोद पे, और वो इतना जबरदस्त वार था, क्योंकि मुबाहरे की दुआ की थी ना कि जो बातिल मरे वो नाबूद हो, कि खोद को चीरती हुए उसके दो टुकड़े कर दिए, उनके वार ने आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा। या अब ये सारी बातें जाहिर करबला के वाक्य में आप तफसील से आपसे नहीं बयान करते, हम क्योंकि अशरा पढ़ रहे हैं वहां, तो हम तो एक एक की तफसील बयान कर रहे हैं वहां, पूरे शुहदा की 72 की जहां पढ़े, अब तो खैर वो उसकी भी आठवीं मजलिस हो गई, अब दो ही बची हैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ तफसील से कि आपको नहीं मालूम कि करबला में कैसे कैसे वाकयात हुए, उस एक दिन में क्या क्या हुआ है। फिर रज़ी इब्ने मनक़द इनके मुकाबले पर आया, उसको भी ढेर कर दिया, उसके सीने पर चढ़ गया, वो चिल्लाया मेरी मदद करो मेरी मदद करो। तो वहां से जो शख्स मदद करने आया इब्ने काब, उस मलून ने पुश्त में से पूरा नैजा अंदर तक उतार दिया। मैंने पहले आपको बताया कि कोई इनके मुकाबले पर, कोई मुकाबले पर नहीं आता था, क्यों? सब ये कहते थे कि उस्ताद है, मौलिम है, इतना एहतराम उस जमाने में मौलिम का था, उस्ताद का था, कि नहीं हमारे या हमें पढ़ाया या हमारे बच्चों को। तो रज़ी इब्ने मनक़द आ गया था कि मैंने नहीं पढ़ा ना, मेरे बच्चों ने पढ़ा। और फिर ये अपने काब जब नैजा उतारा है, तो अजीब लोग थे ये, अजीब लोग थे कूफे के और शाम के सिपाही, उसकी मलामत कर रहे हैं इब्ने काब की, कि तुझे पता नहीं था ये मौलिम है, तुझे मालूम नहीं था कि ये उस्ताद है। मैं यही तो कहता हूँ कि उस मौलिम की इनको शनाख्त थी, और उस मौलिम की शनाख्त नहीं है कि जिसे अल्लाह ने आलिम गैर मौलिम इल्मे लदुन्नी का हामिल बना के भेजा, हुसैन को नहीं पहचान रहे उस उस्ताद। यही अंसार हुसैनी करबला में उनसे गिला करते थे, अगर कोई सहाबी मैदान में आता था तो झिझकते थे कि तो सहाबी अल्लाह के रसूल का, इसको नहीं मारो, इसके मुकाबले पर ना। तो साहबी कहता था कि तुम कैसे बदबख्त लोग हो, मैं रसूल का साहबी हूं, मेरा एहतराम कर रहे हो, जो रसूल के जिगर का टुकड़ा है हुसैन। अजीब लोग थे, जो रसूल के जिगर का टुकड़ा है उसका एहतराम नहीं करते हो। इससे एक साहबी का जिक्र करते थे, चलिए अब साहबा का जिक्र आया, तो बताएं आपको कि इतना आसान नहीं है ना ऐसे गुजर जाना। करबला में जो हुसैन नाश करते हैं अपने 72 पर, कि ना पहले किसी को मिले ना बाद में किसी को मिले, तो वो ऐसे ही कहते हैं दो तीन का बस सरसरी सा जिक्र करके मजलिस को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह महदूद वक्त में। इख्तिताम तक एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब्दुल्लाह इब्न यक्तिर, अब्दुल्लाह इब्न यक्तिर सहाबी रसूल करबला में, अर्ज कर चुका हूं कि 11 से 12 तक असहाब रसूल हैं जो शुहदा में हैं। कितने? 11 से 12। करबला के शहीदों से क्या मुराद है? कि जितने भी करबला से रिलेटेड हैं, कुछ करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, कुछ करबला के वाक़े से पहले शहीद हुए हैं। समझ में आ रही है? हानी इब्ने उरवा पहले शहीद हो गए, जनाब मुस्लिम बिन अकील पहले शहीद हो गए, जनाब मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे पहले शहीद हो गए, शरीक इब्ने आवर पहले इस दुनिया से चले गए, अब्दुल्ला इब्ने यख्तर, कैस इब्ने मुसाहर, सैदावी, ये सब पहले के शुहदा। लेकिन इन सब का नाम कहाँ आता है? करबला के, करबला के शुहदा में इनको शुमार किया जाता है, इन सबको शुमार किया जाता है करबला के शुहदा में। तो उन्हीं में से एक किरदार है अब्दुल्ला इब्ने यख्तर, सहाबी रसूल, ये सहाबी रसूल हैं। इन्हें भेजा है हुसैन ने कब? जब जनाब मुस्लिम की खबर नहीं आती थी, जब जनाब मुस्लिम बिन अकील की खबर नहीं आई बहुत दिनों तक, तो इन्होंने अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को भेजा कि आप सहाबी रसूल हैं, आप जाइए। और पूरा कूफा पहचानता था। इन्हें नहीं मालूम कि जनाब मुस्लिम शहीद कर दिए गए कूफे के बाहर। इनका हसीन इब्ने तमीम, स्वाद से ही है, सीन से नहीं है, हसीन इब्ने तमीम जो नाके पर बैठा हुआ है, इब्ने ज़ियाद नाके लगवा दिए थे ना कि जो आए पकड़ लो, जो आए गिरफ्तार कर लो, फिर तफ्तीश करके अपना है तो छोड़ेंगे वरना बने, जैसे आज तक तरीका वही है ना, जो आए पकड़ लो उसको पकड़ गिरफ्तार करो अंदर करो। तो जनाब अब ये अब्दुल्ला इब्ने अख्तर पहुंचे, रोका इनको, ये खत लेके जा रहे थे, इनके पास खत में नाम थे बड़े बड़े नामवर शियों के कूफे के, उनके नाम पैगाम लेकर जा रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि कूफे की हालत तब्दील हो चुकी, जनाब मुस्लिम शहीद हो चुके। इनका मैं हुसैन का नामा भर हूँ, पैगाम लेकर जा रहा हूँ कूफे का, तू कौन होता है मुझे रोकने आना? उसने कहा भाई फिर तो चलो। अब वहाँ मुकाबला शुरू हो गया, इन्हीं ने मुकाबला इसलिए किया, हालांकि लड़ नहीं सकते थे इतने सालों से, बूढ़े साहबी थे, कि उतनी देर में इन्हें उस खत को चबा के खत्म कर दिया। ड्यूटी अपनी जानते थे ना कि ये खत, इसमें सब शियों के नाम लिखे हैं, और ये सब के सब अगर गिरफ्तार हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतनी देर तक लड़े। और जब वो खत जाया हो गया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार रस्सियों से जकड़ कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियादे का नाम बताओ, का नाम आम तो मुझे नहीं पता, जो शहीद हो चुका है मुस्लिम, मैं तो मुस्लिम के नाम लाया था खत, वो तो मुस्लिम को तुमने मार डाला, मुस्लिम और हानि के नाम लाया, जानते थे कि दो दो से शहीद हो चुके हैं, कहा मैं उनके नाम लाया था, बाकी तो वो भी पैगाम है कूफे वालों के लिए, किसी का नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, झुंझला गया, का कत्ल कर दो। तो दरबार में जो लोग थे इब्ने ज़ियाद के, वो कहते हैं कि साहब ये रसूल है, ख्याल करो, देखिए साहब ये रसूल का ख्याल है, और साहबी रसूल जिस पे अपनी जान कुर्बान कर रहा है उसका ख्याल नहीं आ रहा, जिस पर जान कुर्बान कर, तो कहते हैं साहबी रसूल है, थोड़ा सा ख्याल करो, ऐसा ना करो। तो कहा के फिर एक ही रास्ता है कि अली और औलाद अली से बरात का ऐलान कर दे, हुसैन से बरात का ऐलान कर दे, मैं छोड़ दूंगा। तो लोगों ने कहा इनसे कि भाई ज़ईफ़ आदमी हो, साहबी रसूल हो, कर लो ऐसा काम, का मुस्कुराए, कहते फिर मुझे जान बख्शी कर देगा, कहाँ तो बच्चो ठीक है फिर मैं कर देता हूँ, मुझे छोड़ दे। तो खुश हो गया इब्ने ज़ियाद के, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, अली का चाहने वाला आज अली से बेजारी का ऐलान करेगा। तो अब अब्दुल्ला इब्ने अख्तर कहते हैं ये अच्छा नहीं लगेगा कि चार आदमियों के सामने मैं अली से बरात का ऐलान करूँ, हुसैन से बरात का ऐलान करूँ, भाई ऐसा है कि जरा मजमा जमा कर, मजमे के सामने करूँगा तो अच्छा तुझे फायदा होगा उसका। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कहा मुझे दारुल अमारा के दरवाजे की छत पर ले जा, दारुल अमारा के यानी बाबुल अमारा की छत पे ले जाओ, दारुल अमारा का जो दरवाजा है बाबुल अमारा की छत पे ले जाओ, कूफे में ऐलान कराओ, जमा करो लोगों को, अब बड़ा खुश ढंग का ऐलान कराओ, सबको पकड़ के लाओ ताकि वो सुने, प्रोपेगेंडा मेरा मिले मुझे, ये देखो हुसैन से बरात का ऐलान कर रहा है साहबी रसूल, अब साहबी रसूल था, सब जमा हो गया, पूरा कूफा जमा हो गया साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अख्तर को लेकर। अब देखिए काम कैसे होता है, जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने अख्तर के मेरे पास एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, मालूम है ना, एक मिनट से ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, कत्ल कर दिया जाऊंगा, उस एक मिनट में मुझे अपना काम करना है, क्या करना है, उस एक मिनट में तवल्ला का ऐलान भी करना है, अली की विलायत, हुसैन की विलायत, आले रसूल की विलायत का भी ऐलान करना है, और अली के दुश्मनों से बरात का ऐलान भी करना है। एक मिनट से ज्यादा मेरे पास नहीं है, जानते हैं, जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने अख्तर साहब या रसूल के एक मिनट से ज्यादा नहीं है मेरे पास, क्यों जल्लाद खड़े ना, सिपाही खड़े, इब्ने ज़ियाद भी खड़ा हुआ है, तो जब मजमा नीचे जमा होते का पहचानते हो ना मुझे, कौन हूं मैं, गवाही दो, साहब या रसूल अब्दुल्ला इब्ने अख्तर, हां मैं साहब या रसूल हूं, पहचानते हो, सुनो फर्जंदे रसूल रास्ते में है, तुमने बुलाया है, खुतूत तुमने लिखे हैं, तुमने बुलाया, खबरदार हुसैन से दगा ना करना, अली और औलाद अली से दगा ना करना, खानदान रिसाला से दगा ना करना, अब इतनी बात कही थी उधर इब्ने ज़ियाद चिल्लाया पकड़ो दौड़ो मारो, उतनी देर में कहते हो ये बदकार इब्ने बदकार, ये बदकारों की औलाद है, ये भी बदकार इब्ने बदकार, इसका अमीर भी बदकार इब्ने बदकार, खबरदार इनका साथ ना देना, जो इनका साथ देगा वो जहन्नमी होगा, और जो हुसैन का साथ देगा वही उसका इंतजार कर रही है, जल्लाद को हुक्म दिया ऊपर से नीचे फेंको, जब तक जल्लाद थामे, मुस्कुरा के देखा अब्दुल्ला इब्ने यक्तर ने, क्योंकि एक जुमला और कहा था, ओ मरजाना के बेटे, ओ सुमैया के बेटे, बाप का नाम नहीं लिया था, वो जानता था कि इसने मेरे बाप का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों, जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने यक्तर कि इसकी वल्दियत है ही नहीं, माओ के नाम लिए, माँ का नाम लिया, दादी का नाम लिया, मरजाना की औलाद और समैया की औलाद, और आखिरी जुमला क्या कहा, जब तक वो फेंके नीचे, कसम आज जो मैं तुझे जिल्लत और रुसवाई देकर जा रहा हूं, कयामत तक तू अपना पीछा इस जिल्लत और रुसवाई से छुड़ा नहीं सकेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, कयामत तक ये जिल्लत और रुसवाई तेरा पीछा करती रहेगी, लानत तेरा पीछा करती रहेगी। फेंक दिया सर के बल, जाहिर की हड्डियां हड्डियां टूट गई, और उस जमाने का एक और काजी है वहां मलून, वो काजी आगे बढ़ा, उस काजी ने आगे जहन में इस वक्त मेरे नाम नहीं आ रहा उसका, आ जाएगा तो बता दूंगा अभी, उसने दौड़कर इब्ने ज़ियाद की खुशनुदी हासिल करने के लिए सर कलम कर दिया, सहाबी रसूल का। ये अजीब लोग हैं, सहाबी रसूल वो थे जो हुसैन पर जान निसार कर रहे थे, पता नहीं किन साहबा की बात करते हो, मेरी समझ में नहीं आता किस चीज की बातें करते हो, ये थे असहाबे रसूल जिन्होंने जाने दी, जो हदीसें बयान करते थे करबला के मैदान में, हुसैन के लिए रसूल ने ये कहा, हुसैन के लिए रसूल ने ये कहा, हुसैन के लिए कहा, तुम कैसे लोग हो, फजंद जहरा के मुकाबले पर आया, بس اس نے آ کے جب سر قلم کیا اس قاضی نے, تو لوگوں نے اس کی ملامت کی کہ بدبخت تو نے صحابی رسول کا سر قلم کر دیا, تو شرمندہ بھی اس کو لعنت بہت بھیجی. کہتا نہیں میں ان کی مشکل آسان کرنا چاہتا تھا, تو بس میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ پل صراط یہ نہ سمجھے کہ بال سے باریک کوئی چیز ہے. پل صراط عمل کے میدان میں علی کی ولایت کی گواہی دینا ہے. جب شمشیر شہرک کے بالکل قریب ہو اور اگر گردن کے قریب ہو, اس وقت جو گواہی دیتا ہے نا علی کی ولایت کی, وہ پل صراط سے گزرتا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ قیامت تک کے شیعوں کو یہی پیغام دیا ہے اس آیت میں, جو بھی شیعہ ہمیشہ یہ پیغام کہ ولایت کی گواہی کب ہوگی, جب جان مال خطرے میں پڑ جائے, جب امتحان کی منزل ہے. دیکھیے ابھی پوری لڑائی کس بات کی ہے دنیا میں, دنیا میں اب یہ دو حصوں میں بٹ رہی, بس اس سے زیادہ نہیں. پہلے آپ کے ملک میں تھی, اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر جگہ مقابل آپ ہے, ہر جگہ مقابل آپ ہے نا, ایک ایک اتحاد بنتا جا رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ یہی جھگڑا ہے, سارا یہی جھگڑا, اور یہی ہمارا بھی امتحان ہے کہ کون اس زمانے میں علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے جب اس کی جان بھی خطرے میں ہے, جب اس کا مال بھی خطرے میں. اور جو ایسی گواہی دینا جانتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ یمن ہو, شام ہو, عراق ہو, بحرین ہو, لبنان ہو, جہاں بھی آپ چلے جائیں, وہ علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں؟ ابھی آپ میں سے اکثریت نہ صحیح, تو جو بھی ہیں ابھی مشی کر کے آئے ہیں نا, کر کے آئے ہیں چہلم کربلا میں, کر کے آئے ہیں. آپ نے نجف سے کربلا کے راستے میں دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے, کہ جتنے پول ہیں نا, یہ کھمبے جو بنے ہوئے, ان سب کھمبوں پہ شہدا کی تصویریں ہیں, ہے نا. 90 کلومیٹر, تو آپ تو 80-90 کلومیٹر دیکھتے ہیں نا. جو بسرے سے آ رہا ہے, بسرے سے یہ تصویریں ہیں, جو کازمین سے آ رہا ہے, کازمین سے یہ تصویریں ہیں, کھمبوں کے اوپر شہدا کی تصویریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تصویریں ہمیشہ نہیں ہیں, یہ تصویریں بدلتی رہتی ہیں, یعنی ہر 2-3 مہینے کے بعد ان کی جگہ دوسرے شہدا کی تصویر, پھر شہدا کی تصویریں ہیں نا. یہ کون سے شہدا ہے معلوم ہے؟ یہ وہ شہدا ہیں جن کی وجہ سے یہ راستہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے. اگر یہ داعش سے نہ لڑتے, اگر یہ طالبان اور القاعدہ کا جو انہیں مار مار کے بھز بھرا ہے پوری دنیا میں, ان کو ایک ہی جگہ, دو جگہ صحیح طریقے سے مار لگی ہے نا, ایک شام میں اور ایک عراق میں. ان کو چن چن کے مارا نا, نکال نکال کے مارا, ان کی پناہ گاہوں سے نکال نکال کے مارا, اس بری طرح سے مارا, چھوڑا کس نے؟ یہ 15-16 سال کے شیعہ لڑکوں نے, مومنین کے بچوں نے, جوانوں نے. کب؟ جب بریرہ حمدانی جیسا کوئی فقیہ موجود ہو نا, جب حبیب ابن مظاہر جیسا کوئی فقیہ موجود ہو, اور اس کے سامنے کوئی کربلا پہ چڑھائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یہ کربلا کے قریب آ گئے تھے, آپ کو معلوم ہے 30-40 کلومیٹر رہ گئے تھے کربلا سے, اتنے قریب آ گئے تھے کربلا کے, جب مراجی نے فتویٰ دیا تھا کہ نکلو گھروں سے اور مارو, ان کا مقابلہ کرو. تو ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا, اور بیویوں نے اپنے شوہروں سے کہہ دیا تھا کہ ہماری تمہاری علیحدگی ہے اگر تم نہیں گئے تو, ہمارا تمہارا ساتھ نہیں. کربلا اور نجف کو بچانے کے لیے, سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان شہدا کی تصویریں ہیں. اب مجھے بتاؤ انصاف سے کہ جب آپ زیارت کر رہے ہیں وہ حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, اور کتنی دور بھگایا دیا کربلا سے جانتے ہیں آپ؟ کربلا سے 400 کلومیٹر پیچھے دھکیلا. سامرا آزاد کرایا نا, انہیں مجاہدوں نے آزاد کرایا, دھکیلا, مار مار کے پیچھے دھکیل دیا. اب تو بالکل ہی دھکیل دیا, لیکن مورچے تو نہیں چھوڑے نا. آپ چہلم منانے جا رہے ہیں نا, وہ کہاں ہیں؟ وہ بےچارے مورچوں میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ وہ شیعہ نہیں ہے, چہلم منانے نہیں آئے. ارے بھائی آپ آ رہے ہیں, وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ آ رہے ہیں وہاں دنیا بھر سے, میں نہ جاؤں چہلم منانے. لیکن عزیزو بس یہی فرق ہے, بہت ثواب ہے آپ کا اور میرا وہاں جانے کا, بے شک کوئی لکھ ہی نہیں سکتا, فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے ہمارا آپ کا ثواب. لیکن عزیزو ہم حسین کے پاس جا رہے ہیں, اور جانتے ہو مجاہد کون ہے؟ جن کے پاس حسین جاتا ہے, یقین کرو میری بات کا, ان کے مورچوں میں حسین ہوتا ہے, ان کے مورچوں میں علی اکبر ہوتا ہے, ان کے مورچوں میں عباس ہوتا ہے, ان کے مورچوں میں اونو محمد, ان کے مورچوں میں قاسم. اور اگر کسی سید زادے کا مورچہ ہو نا, تو یقین کر لو میری بات کا, ثانیہ زہرا بھی آتی ہے اور خود فاطمہ زہرا بھی آتی ہے. اگر سید زادہ ہو, زادہ پیغمبر ہو, زادہ فاطمہ ہو, تو وہاں وہ بھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ولایت کی گواہی یہاں دی, صرف اس لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, قربان کریں. کیوں؟ تاکہ دنیا بھر سے زائر آئیں اور ہم حسین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں کہ حسین تیرے زائر کی میزبانی کریں گے ہم. اور کرتے ہیں نا میزبانی دنیا بھر کے زائرین. اور اعلان بھی یہی کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی حسین کے زائر کا راستہ روک نہیں سکتا. کھولا ہوا ہے نا ابھی بھی. آپ جانتے ہیں کہ محرم سے پہلے شرارتیں شروع کی گئی تھیں نجف میں کربلا میں تاکہ اس چہلم کو ڈیمیج کیا جائے, لیکن کر سکے ڈیمیج نہیں کر سکے نا, کیونکہ لاکھوں لاکھوں ہزاروں نہیں اب تک لاکھوں قربانی دے چکے اپنی. صرف کس لیے؟ تاکہ زائر حسین آئے ہم اس کے پیروں کو دھوئیں. زائر حسین آئے, میں نے یہ منظر تو میں نے خود دیکھے نا, اس کے پیر کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ آپ کے آنے کے بعد اس خاک کو جمع کرتی ہیں, شیشیوں میں رکھتی. عقیدہ ان کا کہ زائر حسین کے قدموں کی خاک ہے شفا ہوگی. خدا کے بندو, خاک شفا تو حسین کی خاک ہے نا, وہ حسین کے زائر کے قدموں کی خاک میں بھی وہ شفا تلاش کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے سبھی, مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ولایت کے مفہوم کو کس نے صحیح سمجھا اور کہاں تک سمجھا؟ گواہی دے رہے ہیں نا. اور جب پہلی بار, بس منزل کی طرف آ رہا ہوں, جب پہلی بار برسوں کے بعد کربلا کھلی ہے, تقریباً کوئی 40 یا 50 سال کے بعد, کھلنے سے مرادی کے لوگ جاتے تھے لیکن وہاں زرداری تو نہیں کر سکتے تھے نا, سکتے تھے جاؤ چپکے چپکے رو کے آ جاؤ اور آدمی نہیں ہوتے تھے. اس وقت دل یوں کرتا تھا کہ حسین کی زری اور زیارت کرنے والے نہیں جاتے. کوئی سرکاری سطح پہ ایسے کوئی چلے جاتا تھا قافلہ تو خود حیران ہوتا تھا کہ وہاں میں دیکھ کے آ رہا ہوں مشہد میں ہزاروں لاکھوں, یہاں کوئی بھی نہیں. مظلومیت تھی نا. لیکن جب پہلی بار یہ گئے ہیں, راستے کھلے بسرا سے اور کہاں کہاں سے سارے شیعہ پہنچے. پہلے سال 70 لاکھ آئے تھے, یاد ہے نا آپ کو, 70 لاکھ جب شیعہ پہنچے تو ان سب کے لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا, ایک ہی طرح سے چلاتے ہوئے حسین کے حرم میں داخل ہو رہے تھے کہ اپنے شہیدوں کو بھول گئے 40 سال جو ظلم و ستم ہوا. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے 2-3 شہید نہ ہو, صدام نے مارے نہ ہو, لیکن قبر حسین پہ جا کے حسین کی ذریعے پہ جا کے کیا چلاتے تھے کہ حسین ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا, ہم اتنے عرصے تک تیرے پاس نہ آ سکے, ہم اتنے عرصے تک تیرے پاس نہ آ سکے, حسین ہمیں معاف کر دینا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولایت کیا ہے. بس پل صراط کس کے سامنے آیا تھا؟ حسن کے ساتھ جو لشکر تھا نا, جو اپنے آپ کو علی کا جانصار کہتا تھا, حسن کا جانصار کہتا تھا, اس کے سامنے پل صراط آیا. جب امام یہ فرما رہا ہے کہ میری جنگ میرا ساتھ دو گے, میری صلح میں میرا ساتھ دو گے, اسی وقت سے کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ یہ تو صلح کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور حسن بھی یہ چاہتے تھے کہ جن کو میری امامت پہ شک ہے ان کو ساتھ رکھ کے جنگ کیسے کروں. حسین نے بھی الگ کر دیا تھا نا کربلا میں سب کو, جس کو جانا ہے چلے جاؤ, سینکڑوں لوگ واپس گئے تھے. حسن مشتبہ کا بھی یہی عالم تھا. حسن مشتبہ بھی چاہتے تھے کہ قیامت تک ان دھوکے بازوں کے چہروں سے نقاب اتر جائے. اور کوئی نہیں, حاکم شام کے لشکر نے حملہ نہیں کیا تھا حسن کے خیمے پہ, حسن کے خیمے پہ حملہ کرنے والے حسن کے لشکر میں تھے. جانتے ہیں نا آپ, اتنا تاریخ تو سب کو ہی پتا ہے نا. جیسی صلح نامے کی بات ہوئی, صلح ہوئی ہے, اپنے ہی سپاہیوں نے صرف حملہ نہیں کیا بلکہ امام کے زانوں کے نیچے سے مسلح کھینچا, امام کو برچھی سے حملہ کر کے زخمی کیا ہے. عباس, حسین اور ام البنین کے بیٹے نہ ہو, محمد حنفیہ نہ ہو تو نہ معلوم کیا ہو, امام پر حملہ کیا پورے لشکر نے, اپنے ہی لشکر نے. اس لیے حسن نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ بتاؤ ان لوگوں کے ساتھ میں لڑتا. اس لیے حسین نے کہا نا کہ جیسے مجھے ملے ایسے نہ میرے بھائی کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے. کیوں؟ نانا کے ساتھ بھی دغا کی تھی نا, چھوڑا تھا نا, احد میں چھوڑ کے گئے, حنین میں چھوڑ کے گئے, علی کے ساتھ بھی ایسے کیا, علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی. علی کہتے ہیں جنگ پہ چلو, چلے جاتے ہیں چھوڑ کے. علی اسی مسجد کوفہ کی دیوار سے سہارا لے کے کیا کہتے تھے لوگوں کو, میں حق کا امام تم سے کہتا ہوں کہ آؤ میرا ساتھ دو, تم میرا ساتھ دے. وہ باطل باطل پر اس کے کتنے پکے لوگ ہیں, کاش میرے بس میں ہوتا کہ اپنے 10 دے کے اس کا 1 لے لیتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نادر البلاغہ میں ہے مولا کا خطبہ, درد بھرا خطبہ. کیسے لوگ ہو تم, تمہارا حق کا امام تمہارے سامنے. بس حسن کے ساتھ کون سا مجمع تھا؟ وہی تھا نا, وہی تھا. عابس ابن ابی شبیب شاکر یہی تو کہتے تھے کربلا میں کہ میں تو پہلے کہتا تھا کہ کوفیوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا, یہ جتنے جوش سے یعنی جتنی تیزی سے یہ آتے ہیں نا, اس اتنی ہی تیزی سے یہ واپس بھی چل جاتے ہیں چھوڑ کے حق کو. جتنی تیزی سے یہ آتے ہیں ہماری طرف اتنی تیزی سے واپس جاتے ہیں. بس حسن جان اس کے بعد ہوا کیا؟ صرف یہی ہو جاتا؟ نہیں، وہی لوگ جو حسن کے لشکر میں تھے، معاذ اللہ کیا کہتے تھے حسن کو؟ یا مذل المومنین، اے مومنین کی توہین کرنے والے. بس میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا، وہ اسے عمدہ نہیں، اے مومنین کی توہین کرنے والے حسن. یہ حسن مصطفیٰ 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال تک جب گھر سے نکلتا ہے، بازار سے نکلتا ہے، لوگ تانے دیتے تھے. کس کو؟ اس کو، کہ جب جنگ جمل ختم نہیں ہو رہی تھی، جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی، جو جاتا تھا وہ اندر تک گھس نہیں پاتا تھا. تو ایک بار جوش میں حسن نے پرچم لیا تھا کہ بابا اب میں جاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ حسن حملہ کرتے 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 پہنچ گئے تھے جمل کے پاس، اونٹنی کے پاس پہنچے، وہاں ختم ہوئی جنگ. تو کیونکہ پہلے محمد حنفیہ کو بھیجا تھا نا، محمد حنفیہ نہیں فتح کر پائے تھے جنگ. تو جب دیکھا کہ بھائی حسن نے سب کر لیا، تو چہرے پہ کچھ تھوڑا سا رنجیدگی کے آثار تھے. علی مسکرائے، گلی سے لگایا محمد حنفیہ کو، اے محمد حنفیہ رنجیدہ مت ہو، تم میں اور حسن میں فرق ہے، وہ فاطمہ کا لال ہے، تو حنفیہ کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا لال. یہ حسن جس نے جمل صفین نہروان میں شجاعت کے جوہر دکھائے، اس کے ساتھ کیا حالت آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ سے جی چراتا ہے، جنگ سے جی چراتا ہے. اسی لیے حسن نے اپنے بیٹے قاسم کے لیے وصیت کی تھی، تاکہ کربلا میں میرا بیٹا قاسم جب جنگ کرے گا نا، تو وہ تمہیں جواب دے گا کہ وہ کس کا بیٹا ہے. اور قاسم نے رجز بھی یہی پڑھی تھی، جب میدان میں گئے تھے تو قاسم نے یہی رجز پڑھی تھی کہ میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والا، آؤ میرے مقابلے پر، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں. یہ ہے قاسم. لیکن آئیے، خیر، سلح نامے میں چاہے اس نے پھاڑ دیا، جلا دیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ منصب حسن کے ہی پاس آنا ہے. رکاوٹ ہے نا اس کے عزائم کی راہ میں، حاکم شام کے عزائم جو ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ہے حسن کی راہ. کیا کیا جائے؟ مروان کے ذریعے سازش کی، کیونکہ اندر سے کسی کو تلاش کرو. ایسے تو علی کے لال کو سامنے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. جعدا بنت اشعث گھر میں ہے، حرم میں ہے، دھوکا مت کھائیے. جناب لوط کی زوجہ، جناب نوح کی زوجہ، اور کتنی ازواج ہیں کہ نہیں ہیں معصومین کے حرم میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے. ایسے کریکٹرز کو سامنے رکھا گیا تاکہ ان سے سبق حاصل کرو قیامت تک کے لیے. جعدا بنت اشعث، یعنی ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ معصومین کے گھر میں کیسے کیسے تھے. منافقین کا خاندان تھا، اس کا باپ اشعث بن قیس، اس نے صفین میں غداری کی، اس کا بھائی محمد ابن اشعث خط لکھنے والوں میں تھا امام حسین کو کوفے میں، اور بعد میں عمر سعد کے لشکر میں سامنے آیا، قاتلان حسین کے ساتھ شریک. اور اسی کی بہن ہے، یعنی اسی کی بیٹی اشعث بن قیس کی بیٹی ہے جعدا بنت اشعث. اس کو کنیزوں کے ذریعے سے، خواتین کے ذریعے سے مروان نے اس سے رابطہ کیا، اس کو لالچ دیا کہ دیکھ تیری شادی ہوگی جو آنے والا خلیفہ ہے اس کے ساتھ، پورے عرب کی ملکہ بن جائے گی، اتنی بڑی اسلامی سلطنت کی تو ملکہ بن جائے گی. اسے کنیزوں کے ذریعے سے آتے جاتے رہتے تھے، وہ 1,00,000 درہم کا وعدہ بھی کیا گیا، شادی کا بھی وعدہ کیا گیا. ظاہر منافق کی بیٹی تھی، یہ بک گئی. اچھا، امام اس سے بار بار ایک بات ضرور کہتے تھے، اور یہ کئی ائمہ طاہرین کی زندگی میں ایسے واقع تھے، کہ دیکھ میرے ساتھ دغا مت کرنا، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ فرزند رسول اللہ ہو سکتا ہے میں امام وقت کے ساتھ خیانت کروں، بے وفائی کروں؟ بس عزل. جب منصوبہ پورا مکمل ہوا تو جو زہر بھیجا گیا تھا نا، وہ کوئی عام زہر نہیں تھا. زہر حلاحل جو ہند سے منگایا گیا تھا، اس زہر کی خاصیت امیر شام نے خط میں لکھ کے بھیجی تھی مروان کو کہ ایسا زہر ہے، اتنی سی شیشی کہ اگر اس کو تو نے دریا میں ڈال دیا تو پوری آبی حیات ختم ہو جائے. یعنی دریا میں جو حیات ہے، جتنے آبی جانور ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور عزیزو، یہ کوئی آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ایسے ہوتا ہے نا، آپ کے ڈیم میں ذرا سے مٹھی بھر جراثیم ڈال دیے جائیں تو کراچی تک پانی کیسا جائے گا؟ لوگوں کے جگر خراب، لوگوں کے لیور خراب. کیونکہ جب تک یہ جگر لیور خراب نہیں ہوں گے، ان کا پانی کیسے بکے گا؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں بچپن میں نل کا پانی پیتے رہے نا، کیونکہ صاف پانی آتا تھا. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کروں، خیر اب مصائب کی منزل میں داخل ہو گیا، یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. لیکن بہرحال میں نے ایک جملہ کہہ دیا تاکہ کبھی اس میں سوچیے گا کہ ایک شیشی دے رہا ہوں، اس کو دریا میں ڈال دیا، نہر میں ڈال دیا، تو پوری آبی حیات ختم ہو جائے گی. بس وہ شیشی جعدا کو پہنچائیے کہ کسی بھی مناسب وقت میں اس صراحی میں اس زہر کو ڈال دے، जिससे हसन पानी पीते, और वो शबाई जिसका वादा है हसन के साथ, और शहजादे हसन मुश्तबा यानी जो अल्लाह के साथ वादा है, उस रात जोदा बिन तैशस के हुजरे में यानी कमरे में आना है, आए हैं। इमाम का रोज़ा था, इमाम ने रोज़ा इफ्तार किया, ज़्यादा से पानी का कहा, इसने उसी सुराही से, उस सुराही में इसने पूरी शीशी, जिसका एक दो कतरा काफ़ी था, एक दो कतरे काफ़ी थे, इसने पूरी शीशी तो दरिया के लिए थी, नहर के लिए थी, इसने पूरी शीशी उस सुराही में डाल दी थी। उस सुराही से पानी निकाला, इमाम को दिया, इमाम ने लबहाए मुबारक से वो कूजा लगाया, दो घूंट पिए थे, इमाम के हाथ लरज उठे और वो कूजा इमाम के हाथ से गिर गया। जब कूजा गिर गया तो पानी जो जमीन पर गिरा ना, जमीन जोश मारने लगी, यानी उस जहर के असर से मट्टी गलना शुरू हो गई, गलने लगी थी मट्टी, वो जहर इमाम को दिया गया था। इमाम ने अपना कलेजा थाम कर कहा कि बदबख्त, तूने वही किया ना जिसके लिए मैं मना करता था, लेकिन याद रख जिस मकसद के लिए तूने मुझे जहर दिया है वो मकसद भी तेरा पूरा नहीं होगा, और तूने अपनी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। बस इमाम के घर से, इमाम के हुजरे से आवाजें बुलंद हुई, सबके घर साथ साथ हैं आदमियों के, फौरन खबर फैल गई कि हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। सबसे पहले दौड़ी हुई जो शख्सियत आई है उसका नाम है ज़ैनब, फिर उम्मे कुलसूम, मेरा भाई चिल्लाती हुई बहनें आई, हुसैन आए हैं। हुसैन ने आगोश में भाई का सर लिया, खून की कय होना शुरू हुई, फौरन लगन ला के रखा गया। यही तो कहा जाता है कि जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में आ रहे थे। मैं कहता हूं नहीं अजीजो, ऐसा कैसे हो सकता है, लगन तो जाहिरी तौर पर आपके सामने आया है, नहीं ये बताओ करबला में जब हुसैन जुलजना से नीचे गिरा था तो किसने अपनी आगोश में लिया था, किसकी आगोश में थे हुसैन जब आपका सर तन से जुदा किया जा रहा था। माँ फातिमा जहरा थी ना, तो अब इंसाफ से बताओ जब माँ फातिमा जहरा हुसैन के सराहने आएगी तो जब हसन के जिगर के टुकड़े कटे जब माँ नहीं आएगी। या तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि माँ ने यहाँ भी अपना दामन फैला दिया था, कयामत के दिन सिर्फ हुसैन का गिला लेके नहीं, दामन में हसन के जिगर के टुकड़े भी लेकर आएगी इंसाफ तलब करने। बस आजादा वक्त कम था, सबको जमा कर लिया, वसीयतें की जा रही है, हुसैन के हवाले कर दिया सबको, और फिर वसीयत करते कि भाई हुसैन मुझे नाना के कदमों में दफना देना। लेकिन देखो अगर नाना के कदमों में मुझे दफनाने ना दिया जाए, लड़ाई की नौबत आ जाए तो जंग नहीं करना, मुझे माँ के पहलू में दफना देना, मुझे बकी में ले जाना। बस आजाद आओ हसन ने वसीयत की, जनाब कासिम के बारे में जनाब उम्मे फरवा को वसीयत की, तावीज बांधा, तहरीर लिखी, वसीयत नामा दिया कि अगर हुसैन मेरे बच्चे को इजाजत ना दे तो ये वसीयत दिखा देना, मेरी वसीयत दिखा दे, वसीयत पे अमल करना है फिर हुसैन को। बस अजादा इस घर से शोर गिरिया बुलंद हुआ, मदीने के लोग जमा हो गए, जनाजा तैयार हुआ, लेकिन इतनी आसानी से जा तो नहीं सकता था ना, क्यों? अरे जहां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी बहनें मौजूद हों, भला वहां से इतनी आसानी से जनाजा निकल सकता था? एक गिरियादारी बड़ी मुश्किल से बहनों ने रुख्सत किया, लेकिन ये बात बताओ कि जब जनाजा घर से चला जाए तो फिर कोई चाहता है कि जनाजा वापस आए? और अगर वापसी की खबर हो तो डर जाएगा ना हर शख्स घर का कि क्या बात होगी, क्यों जनाजा वापस आया? लेकिन अजादारो यहां पर यही हुआ, हसन का जनाजा गया और फिर अचानक गली में शोर उठा। कुछ देर के बाद ज़ैनब ने घबरा कर कहा, फिज़ा देख कैसा शोर है। फिज़ा ने घर से बाहर का मंजर देखा, वापस आके बताती है, ऐ मेरी शहजादी जनाजा तो वापस आ रहा। सब बहनें जमा हो गई, बीवियां जमा हो गई घर में, जनाजा तो वापस आ रहा है। अब जब जनाजा अंदर दाखिल हुआ, दौड़ के सानिया जहरा ने हुसैन का दामन पकड़ के कहा, भैया ये मेरे भाई का जनाजा वापस क्यों आ गया? हुसैन रो रहे हैं, अब्बास रो रहे हैं, मोहम्मद हनफी की आंखों से अश्क जारी है, जनाजे को रख दिया घर में। अब जो बहनों ने देखा तो क्या देखा कि जनाजा, हसन का जनाजा तीरों से छल्ली है।
پاس حسین نے اتنا کہا اے بہن زینب باقی سب باتیں بعد میں گریا بعد میں, پہلے بھائی کے جنازے سے تیر تو نکالو. بہنیں بیٹھی ہیں بھائی کے جنازے سے چن چن کر ایک ایک تیر نکال رہی ہیں, رو رہی ہیں. مگر میں اتنا ہی عرض کروں گا اے شہزادی ثانیہ زہرا, یہاں مدینے میں آپ کو اتنا تو موقع مل گیا نا کہ آپ نے بھائی کے جنازے سے کم از کم تیر نکال دیے. کل کیا ہوگا جب تیروں پر معلق ہوگا حسین کا جسم اثر, شم سر کو تن سے جدا کر رہا ہوگا. کل کیا ہوگا جب آپ کربلا سے کوفے کی طرف جائیں گی, آپ کے سامنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہوگا. ارے دفن کرنا تو کجا, آپ کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے کو چادر سے ہی ڈھانپ دیں, کیونکہ آپ کے سر کی تو چادر بھی چھین لی گئی ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.